ません。
اللہ اکبر. انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا 15 پارہ سورہ الکہف اور سورہ کہف کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ کہف کا نمبر 18 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ کہف کا نمبر 69 ہے. 69 سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں اور سورہ کہف کے 12 رکوع ہیں. سورہ کہف مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ اس سورت کی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو پوری کی پوری سورت یک بارگی نازل ہوئی، پوری کی پوری سورہ کہف ایک مرتبہ نازل ہوئی. اور سورہ کہف جب نازل ہو رہی تھی تو حدیث میں ہے 70,000 فرشتے اس سورت کے نزول میں ساتھ آئے. اور اس سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو جو پڑھتا ہے، یاد کر لیتا ہے، دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شروع کی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا، سے لے کر آخر تک، شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک نور اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ روشنی اس کے آگے آگے ہوگی. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی پوری سورت پڑھ لے، سورہ کہف اگر کوئی پوری پڑھ لے تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور بن جاتا ہے، اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن سورہ کہف کے پڑھنے والے اسی طرح نور اور روشنی میں جا رہے ہوں گے، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوگا. اور سورہ کہف کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ خاص کر جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے یہ روشنی بن جاتی ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، آنے والے جمعے تک، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. اور جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پورا ہفتہ، جمعے کو تلاوت کی، اگلے جمعے تک پورا ہفتہ ہر قسم کی آفات سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفات سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے. اور اس سورت کا سبب نزول میں نے پہلے بھی سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح کی تفسیر کے وقت ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات جب مکہ میں پھیلنے لگی اور مکہ والے پریشان ہوئے تو دو آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام نظر ابن حارث تھا مشرکین مکہ نے، اور دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اور ان دونوں کو بھیجا مدینہ منورہ یہود کے پاس کہ کچھ ان سے معلومات کریں حضور کے بارے میں کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ دونوں گئے یہود کے پاس تو انہوں نے کچھ سوالات انہیں بتائے کہ یہ سوال ان سے پوچھیں، اگر بتا دیے تو اللہ کے نبی ہیں، نہ بتا سکے تو اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو وہ تین سوالات پوچھنے کا کہا اور یہ واپس آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس سب اکٹھے ہو کر آئے، اور ان دونوں نے آ کر سرداران مکہ کو کہا کہ ہم بہت بڑی بات لے کر آئے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب یہ تین سوالات رکھے تو یہ سب اکٹھے ہو کر حضور کے پاس گئے اور جا کر یہ تین سوالات کیے.
اور ان تین سوالوں میں سے جو پہلا سوال تھا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا تفصیل ہے، ایک سوال. دوسرا سوال یہ تھا، اور یہ بھی ایک عجوبہ تھا، اور یہ اہل کتاب اس بارے میں علم رکھتے تھے تو کہا کہ آپ پوچھیں، اگر وہ نبی ہوئے تو ان کو بتا دیا جائے گا، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے. اور دوسرا سوال یہ کہ اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، ذوالقرنین، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اور تیسرا سوال جو آپ سے کیا کہ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، روح کی حقیقت. تو روح کے بارے میں تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ وہاں اجمالاً بتا دیا، اس کی تفصیل نہیں بتائی. روح ایک اللہ کا حکم ہے، اس بارے میں وہاں بتا دیا تھا. لیکن باقی جو دو سوال ہیں، اور ان تینوں سوالوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، وہی بند ہو گئی. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، تو وہی کا سلسلہ بند ہوا. اور وہاں بتا دیا تھا کل بتا دوں گا، تو جب کل آئے پوچھنے کے لیے تو آپ نے کہا وہی ابھی تک نہیں آئی. ایک دن، دو دن، 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی، نہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہ وہی آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہونے لگے، غمگین ہونے لگے. تو پھر یہ پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، اور اس سورت میں آپ کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کے لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کل بتا دوں گا. آگے آئے گا آیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَإِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں بتا دوں گا. یوں آپ کو کہنا چاہیے تھا. یہ ہمیں اور تمہیں تعلیم دینے کے لیے کہ کبھی بھی زبان پر ایسا لفظ نہ لانا کہ میں نہیں، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں گا، اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں گا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں، میری حقیقت کیا ہے کہ میں یہ کر سکوں. کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اگر وہ چاہے گا اس کی مدد ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا. تو اس میں پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے انسان کے شامل حال. جب بھی انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو وہ آیتیں بھی آگے آئیں گی، اور ان نوجوانوں کے بارے میں بھی بتا دیا، تفصیلاً بتا دیا کہ وہ نوجوان کون تھے، کہاں تھے، ان نوجوانوں کی تفصیل بھی بتا دی اور کیا واقعہ ہوا ان کے ساتھ. اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی بڑی تفصیلاً بتا دیا کہ وہ ایسا بادشاہ گزرا جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اور کیا کیا اس نے کیا. تو اس کی تفصیل بھی اس صورت میں آگے آ گئی. تو میرے محبوب، یہ ہے ان کے سوالوں کے جواب. لیکن آپ آئندہ کے لیے یہ نہ کہنا کہ میں کل بتا دوں گا، یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بتا دوں گا، باقی یہ جواب آ گئے. تو ان میں یہ صورت پوری کی پوری تقریباً اس کا جو مضمون ہے، مرکزی مضمون، وہی ان سوالوں کے جوابات ہیں کہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، یہ کہف کتنے تھے. قرآن تاریخ اور قرآن جگہ سے کوئی تعلق، قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس میں تاریخ نہیں بتائی گی کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، جگہ کبھی نہیں بتایا گیا کس جگہ یہ واقعہ ہوا. قرآن نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہاں چند نوجوان تھے، اور وہ ایسے نوجوان تھے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ بت پرست تھا. تو یہ بت پرستی سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور یہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا بت پرستی پر. تو یہ ایک ایک کرتے 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 یہ نوجوان ایک غار میں آگئے اور اکٹھے ہو گئے. یہ جتنے بھی تھے، آگے ان کی تعداد کا ذکر آئے گا کہ وہ کتنے تھے، 9 تھے 7 تھے 6 تھے، کتنے تھے ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. تو وہ اکٹھے ہو گئے ایک غار میں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے اپنی اس بات کو چھپانے لگے کہ ہم کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ایک نے ہمت کی کہ ہم سب یہاں کس لیے چھپ رہے ہیں اور کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں. تو خوف کے مارے ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے تھے. پھر ایک نے بتایا کہ میں اس لیے کہ بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دوسرے نے کہا میں بھی اسی غرض سے. تیسری نے کہا میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں. چوتھے نے میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں. تو سارے کے سارے ایک ہی مقصد کے لیے آئے. تو اللہ نے اس غار میں ان کے کانوں پر آگے آئے گا تھپ تھپی دے دی، اور اللہ نے ان کو سلا دیا. اور دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا تھا، دیکھنے والا جب آتا غار میں تو وہ دیکھتا اس پر روب پڑ جاتا، وہ پیٹھ دے کر وہاں سے چلا جاتا، وہاں رک نہیں سکتا تھا. اس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کا روب ڈال دیا، اور ساتھ ان کے ایک کتا بھی تھا جو آگے دہلیز پر بائیں پھلائے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. اور عرصہ کتنا گزرا ان کا، 309 سال تک اسی طرح سوئے رہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی. حفاظت بھی سورج نکلتا تھا اور اس سورج کی تپش سے بھی اللہ نے ان کو بچائے رکھا، ان پر سایہ ہو جاتا تھا شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، اور اس طرح ہوا بھی ان پر آتی تھی اور اس طرح ان کی حفاظت رہی. اور پھر جب یہ اٹھے دوبارہ، جب نیند سے بیدار ہوئے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ یہاں ہم رکے ہیں. تو ایک جماعت نے کہا کہ لگتا ہے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم یہاں ہم سوئے ہوں گے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ایک دن یا ایک دن سے کم یہاں سوئے ہوں گے. دوسری جماعت نے کہا، دو گروہ ہو گئے، دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہماری ہیتوں سے شکلوں سے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ عرصہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنا عرصہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آگے وہ تفصیل آئے گی. آج کے درس میں ابتدا میں صرف اشارتاً ذکر ہے، پھر آگے تفصیل آئے گی کہ وہ نوجوان باہر نکلے. اور اس وقت 300 سال، 3 صدیاں گزر چکی تھی، 3 نسلیں گزر چکی تھی، اور پھر ایک ایسا بادشاہ تھا کہ بادشاہ تو موحد تھا لیکن عوام بت پرست تھی اور بادشاہ کی بات نہیں مانتے تھے. پہلے اس کا الٹ تھا، جب یہ سوئے تھے تو اس وقت بادشاہ بت پرست تھا، لیکن بعد میں جب یہ اٹھے تو اس وقت بادشاہ موحد تھا لیکن عوام اس کی مخالفت میں تھی. تو اللہ نے دلیل کے طور پر ان کو بھیج دیا، اور پھر اس وجہ سے لوگ ایمان لے آئے اور موحد بنے. تو آگے تفصیلاً اس کا واقعہ آئے گا. تو ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس سورت کے اندر ہوگا. تو اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت شروع میں بتائے گی کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اب تو ایمان لے آؤ. لیکن مشرکین مکہ جب جواب سنتے تو وہ کہتے، دیکھو جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ جادو چل چکا حضور کا، ہم نے جو سوال کیا وہ بتا دیے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کجی سے پاک ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ باعتبار الفاظ کے اور باعتبار معنی کے یہ کجی سے پاک ہے، اور یہ محفوظ کتاب ہے، اور یہ فضولیات سے، ان چیزوں سے یہ پاک کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے ذوف سے قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کریم کی سچائی معلوم ہوتی ہے، اور حضور کی نبوت کی دلیل ان واقعات کے اندر کے جس طرح پوچھے تھے اور بتا دیے گئے آپ کو. اور پھر اسی طرح یہ جواب سن کر بھی وہ لوگ جب ایمان نہیں لائے، مشرکین مکہ ایمان جب نہ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی انہوں نے، اور ایمان نہیں لائے اور جواب بھی ان کو دے دیا، تو آپ پریشان ہونے لگے. تو اللہ نے پہلے رکوع میں اس کا بھی ذکر کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، میرے محبوب لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ پریشان ہو کر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس بارے میں آپ سوچ کر اپنے آپ کو گھونڈ دیں گے، کہیں اپنے آپ کو آپ مار ہی نہ دیں. تو آپ ان کے بارے میں نہ فکر کریں، آپ نہ سوچا کریں، بلکہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ نے دعوت دے دی. اگر یہ نہیں مانتے تو اس بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، یہ خود جواب دہ ہوں گے اور اس کی سزا یہ خود بھگتیں گے. تو آپ کے لیے تسلی کا مضمون ہے. تو اور پھر آخری آیت میں آج کے رکوع میں اصحاب کہف کا اشارتاً ذکر ہے، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر یہ قرآن، ولم یجعل له عوجا، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، نہ باعتبار معنی کے نہ باعتبار الفاظ کے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. قیمن اصل میں کہتے ہیں کہ جو کلام خود بھی درست ہو اور دوسروں کو بھی درست رکھے. قیمن مستحکم کہا جاتا ہے، قیم ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ جو اس راستے پہ پڑ جاتا ہے وہ سیدھا منزل کو پہنچ جاتا ہے، یہ راستہ پہنچا دیتا ہے. تو جو یہ خود بھی ہر قسم کے ٹیڑے پن سے پاک ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ اسے بھی صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایسا کلام ہے، قیمن مستحکم ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ یہ ڈرائے اپنی طرف سے ان لوگوں کو ایک سخت دن سے، سخت عذاب سے جو نہیں مانتے. ویبشر المؤمنین الذین، اور خوشخبریاں سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں. اور یعملون الصالحات، اچھا عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، تو ان کے لیے عوض ہے، اچھا بدلہ ہے، اچھا. ماکثین فیہ ابدا، اور اس عوض میں جو انہیں نعمتیں ملیں گی، ماکثین فیہ ابدا، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ کے لیے اولاد ہے. یہ بھی شرک ہے، جن کا یہ عقیدہ جیسے یہود کا ہے، نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح مشرکین کو شرک سے روکنا، اسی طرح ان لوگوں کو کہ جو علم نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. قال اتخذ اللہ ولدا، وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اولاد. ما لہم بہ من علم، اس بارے میں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس. ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس. اگر ان کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور یہ بہت بڑی بات کہہ گئے اپنی زبانوں سے کہ اللہ کے لیے اولاد کا ٹھہرانا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا شرک ہے جو اپنی زبانوں پر وہ لا رہے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں. یہ جو اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، یہ سارے من گھڑت اور جھوٹ ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. فلعلک باخ نفسک، بس فلعلک قریب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باخ النفس کا، آپ اپنے آپ کو گھونٹ گھونٹ کر کہیں ختم نہ کر دیں، یعنی اندر سے ہی آپ گھٹ گھٹ کر کہیں ختم نہ ہو جائیں، ایسا نہ کریں. على آثارہم، ان کے پیچھے. کن کے پیچھے؟ جو نہیں مانتے، دلیلیں دیکھ کر بھی پھر بھی نہیں مانتے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ جو ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر اور ان باتوں پر. اسفا، افسوس کرتے ہوئے، کہیں آپ اپنے آپ ہی کو مار نہ دیں تو آپ پریشان نہ ہو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اس زمین میں جو بھی میں نے رکھا ہے، مخلوق ہے، جاندار ہیں، یا زمین کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ دریا ہے، پانی ہے، زمین میں خزانے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو زمین کی زینت نہ ہو. حالانکہ اس میں تو ایسے جانور بھی آ جاتے ہیں جو موذی جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، تو یہ کیسے زینت ہو سکتا ہے؟ یہ تو ضرر پہنچاتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو زمین کی زینت نہ ہو. سانپ بھی اگر ہے، بچھو بھی اگر ہے، تو آج کل تو سب کو پتہ چل گیا کہ اس سے لوگ کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کا زہر لے کر اس سے کتنی بیماریوں کا علاج بنتا ہے. تو ہر چیز، کوئی چیز نکمی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ نے اس دنیا کی زینت بنایا اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا. سانپ اگر بچھو بھی ہیں، مثال دی جاتی ہے، سانپ بچھو جو انسان کے دشمن ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور بہت بڑا فائدہ انسان کو ان سے حاصل. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا، جو کچھ بھی میں نے بنایا، علی الارض، زمین پر، زینت اللہ، یہ اس زمین کی رونق ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ وہ اس رونق کو استعمال کرتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس میں اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے، میری ان نعمتوں کے استعمال کر کے، اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور کر دوں گا اس زمین کی رونقوں کو سمیٹ کر پھر زمین کو ہمار کر دیا جائے گا، یعنی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دریا ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ، انسان ہیں، جانور ہیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ رونقیں ایک دن ختم ہونے کو ہیں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آخرت ہے. سعیدن جرزا، بالکل چٹیل اور صاف میدان. ام حسبتا، کیا تو گمان کرتا ہے اے سامع، ان اصحاب الکہف، وہ نوجوان، والرقیم، جو غار میں تھے اور کنویں میں تھے. رقیم اور کہف، یہ دونوں ایک ہی جماعت ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, رقیم ایک الگ گروپ تھا اور کہف الگ, لیکن قرآن کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتے ہیں نہیں, دونوں اصحاب کہف کے بارے میں. رقیم وہاں قریب ایک جگہ ہے یا شہر ہے, اس کا نام تھا یا اسی علاقے کا نام. کہف غار کو کہا جاتا ہے, اور یہ غار ہے کہاں آگے اس کے بارے میں آئے گا کہ قرآن میں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے یہ غار کہاں ہے. بعض کہتے ہیں شام میں غار ہے, بعض کہتے ہیں اردن میں ہے, بعض کہتے ہیں روم میں غار ہے, وہاں اب بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو مختلف تاریخی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن قرآن اس سے خاموش ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ہاں ایسا غار تھا اور ہے ایسا غار کہ جس میں یہ نوجوان چلے گئے تھے صرف اللہ کی یاد کے لیے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اور غار میں رہنے والے اور اس اصحاب رقیم والے میری نشانیوں کا عجوبہ ہیں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری نشانیوں کا عجوبہ ہیں؟ ہاں ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف, فتیۃ اصل میں جوانوں کو کہا جاتا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف, جب چند نوجوان ایک غار میں اکٹھے ہو گئے. فقالوا, اور پھر کہنے لگے, ربنا, اے رب ہمارے, آتنا من لدنک رحمہ, دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور کر دے ہمارے کام کی درستگی, ہمارے کام کو درست کر لے. فضربنا علی آذانہم, پھر ہم نے تھپکی لگا دی ان کے کانوں میں. جب آدمی سوتا ہے, گہری نیند میں چلا جاتا ہے, شروع شروع میں تو سنتا ہے کچھ, لیکن جب گہری نیند ہو جاتا ہے تو پھر اسے سنائی بھی نہیں دیتا. لیکن پھر ہاں, جو عارضی نیند ہوتی ہے اس میں اگر کوئی زور سے آواز آ جائے تو کانوں کے ذریعے پھر آواز پہنچتی ہے, وہ بیدار ہو جاتا ہے. لیکن ان کے کانوں کو ایسا بند کیا اللہ نے کہ اگر دھماکے بھی ہوں تو انہیں کوئی خبر نہیں ہے. ایسا اللہ پاک نے سلا دیا. تو تھپکی لگا دی اللہ نے ان کے کانوں میں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف, اس غار کے اندر, سنین عددا, گنتی کے چند سال. اور وہ کتنے سال تھے آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. وہ 309 سال تک, 309 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, 3 صدیاں وہ اسی طرح سوئے رہے. ثم بعثناہم, اور پھر ان کو جگا دیا, پھر ان کو اٹھا دیا. لنعلم, تاکہ جان لیں, ای الحزبین, کون سا گروہ جانتا ہے, احصا لما لبثوا امدا, کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے. وہ جو نوجوان تھے ان میں 2 جماعتیں بن گئی, ایک نے کہا ایک دن ہم ٹھہرے تھے, دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں, ہمارے ٹھہرنے کے بارے میں اللہ ہی کو پتا ہے. اور وہ صحیح تھی وہ جماعت جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹھہرنے کا اللہ ہی کو پتا ہے کتنا عرصہ ہم یہاں رہے. تو پھر وہ جو سکے لے کر گئے تو وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے, لوگ ہی بدلے ہوئے تھے, ملکیں ہی تبدیل ہوئی تھی. 309 سال کے بعد تو وہ بادشاہتیں, وہ لوگ, سب کچھ بدلا ہوا تھا. تو یہ وہ 300 سال پرانے سکے لے کر بازار کی طرف گئے تھا کچھ چیز خریدیں, اور وہ بھی چھپ چھپ کر جا رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ بادشاہ کو ہمارا علم ہو جائے گا اور ہمیں قتل کر دے گا بادشاہ, یا ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دے گا. تو پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس واقعے کی دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ.